کے بارے میں واضح طور پر آتا ہے نہ ہی پہلے فصل تھے جنہوں نے اس تصور کو واضح طور پر پیش کیا تھا اور جس کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ایران میں یہ انقلاب آیا اور عراق میں انقلاب کی آمد آمد ہوئی. تو آقائے حائمی کی وہ حسی ہے کہ آج کے جتنے بھی مراجع ہیں یہ براہ راست یا ان کے شاگرد ہیں یا شاگرد ہوں گے شاگرد بہت ہی زیادہ اب آور شخصیت سے اپنے دور اور یہی جن میں حصول کرپا کی بنیاد رکھنے والوں ان کا شمار ہوتا ہے کہ خود شیخ مفدائے انصاری کے شاگرد ہیں اور شیخ مفدائے انصاری جنہیں محدث علم حصول کرپا کہا جاتا ہے. تو آقا ہے نامی اپنے دور انتہائی عظیم ترین حسی اور جو محدودیت اور مرکزیت آج آیت اللہ خمینی کو حاصل اتنی اپنے زمانے میں آقا نامی کو دی اور اتنی آسان کے اعتبار سے تاریخ دنیا میں بہت کم مستحقین ایسے گزرے جن کے علمی آثار آقا نامی کی مانی ہے. ایک مستحق علمی آثار جب کہے جاتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس نے اپنے بعد اپنے شاگردوں میں کتنے مستحق بنانے چھوڑے. ہمارے یہاں عام طور پر مستحق کے علمی آثار اس کی کتابوں سے طے نہیں ہوتے بلکہ اس کے شاگردوں سے طے ہوتے ہیں تو اس نے اپنے بات کی نقل کے لیے کتنے مستحق بنا دی. اس لیے کہ اگر خالی کتاب لکھ کر چلا گیا اور اپنے بات کو مستحق نہیں چھوڑا تو بعد والوں کے لیے وہ کتاب کا تو عمل کرنا ممکن نہیں. ہر دور میں ایک مستحق ہونا چاہیے. تو ہمارے یہاں ناپنے کا پیمانہ یہ ہے کہ کتنے اپنے بات کتنے شاگرد چھوڑے. تو اس کچھ نے میں جو نیتا کو تین سدیوں خدائے ہنساری کے بعد آخائے ناگنی بھی بہترین کری مکی لیکن کے شاگردوں کی تعداد جتنی بھی زیادہ ہے اس کا بیٹا اور حقہ بھی نہیں کیا جا سکتا. تو میں یہ ساری تفصیل میں اس لیے بیان کی کہ یہ اندازہ ہو جائے کہ کوئی معمولی حق نہیں ہے آخائے ناگنی. اور جیسا کہ آپ دوسرے مستحقین کے جملوں سے اندازہ کریں کہ سب نے انہیں اس کا بالکل مانا جو یہ کہہ دیا انہوں نے وہ حقیقی فیصلہ ہے مستحقوں کے نزدیک کی مقدموں کی عوام کی بات ہو رہی ہے. اس طرح کی جو آیت اللہ نے ارشاد فرمایا وہ حتمی اور آخری فیصلہ ہوتا تھا. تو خیر انہوں نے ان مسائل کا جو جواب دیا وہ گزشتہ تفریح کا جو ہے سلسلہ کلام کو ملانے کے لیے میں ایک ایک لائن میں ان چاروں سوالات کا جواب دوہرا دوں جو اس سے کیے گئے. پہلا سوال یہ تھا جلوس کا نکالنا جائز ہے یا جائز نہیں. انہوں نے بتایا کہ جلوس کا نکالنا بالکل جائز ہے کوئی حرج نہیں البتہ اس کے اندر کوئی حرام کام نہ کیا جائے اور اگر کوئی حرام کام ہو بھی جائے تو اس سے جلوس پر کوئی فرق نہیں پڑے. جس طرح نماز میں کوئی کسی نامحرم عورت کو دیکھے تو نامحرم عورت کو دیکھنے کا گناہ الگ رہا لیکن نماز کا حرام اس کی صحیح رہے گی نماز کا پڑھنا اس کے لیے ضروری رہے. کیونکہ نامحرم کو دیکھ رہا یہ کہا جائے کہ نماز پڑھنا ہی غلط ہے اتنی بڑی یہ حمافت ہے اتنی بڑی حمافت یہ کہنا بھی ہے کہ کیونکہ جلوس میں بہت سارے حرام کام ہو جاتے ہیں اس لیے جلوس کو بند کیا جائے. تو جلوس کو نکالنا بالکل صحیح ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں. دوسری چیز ماتم کرنا ماتم چاہے ہاتھ سے کیا جائے یا زنجیر سے کیا جائے یا خما سے کیا جائے چاہے خون نکالا جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بس اتنا خیال رہے کہ کوئی حدیث نہ ٹوٹنے پائے یا اتنا زیادہ خون نہ نکلنے پائے تو انسان کو بہت زیادہ سہمت نکال. تیسرا مسئلہ جو ہمارے پاکستان سے تعلق نہیں رکھتا لیکن اپنی جگہ ہے وہ مسئلہ وہ تشکیلات اور تفصیلات جس کے اندر لوگوں کو معصوم کی یا فوج یزید کی یا فوج حسین کی شکل بنا کر ایک طریقے سے ڈرامہ کیا جاتا ہے وہ بھی بالکل جائز ہے. البتہ اس کے اندر ایک مسئلہ آتا وہ یہ ہے بالکل اس کے دوران بعض اوقات مردوں کو عورتوں کا لباس پہننا پڑتا فوج امام میں کچھ عورتیں بھی تھیں ان کی تجزیات کو ظاہر کرنے کے لیے مردوں کو عورتوں کا لباس پہننا پڑتا تو خود اس عمل میں تو کوئی حرج نہیں کہ کچھ مرد جیسا میں نے بتایا کوئی امام حسین بنے کوئی حضرت عباس بنے کوئی علی اکبر بنے اور سامنے سے کوئی حضرت عباس بنے کوئی حضور بنے کوئی یزید بنے کوئی ابن زیاد بنے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر یہ بات آتا کے بعد یہاں پر یہ ظاہر کیا جائے کہ جیسے یہ اخبار امام کی سیلانیاں یا محترم خواتین تو اس میں وہ علماء جن کے نزدیک مرد کے لیے عورت کا لباس پہننا حرام اور عورت کے لیے مرد کا ان کے نزدیک اس کا ہے. مگر آقا نائبی نے یہی فرمایا کہ میرے نزدیک کیونکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے حتیٰ یہ کہ اگر مردوں کو عورتوں کا لباس پہننا پڑے تب بھی یہ تجزیات بالکل جائے گی. اور چوتھی اور آخری چیز دور اور اس قسم کی دوسری چیزیں بجانا زندے یہ ظاہر بجلی پا رہا ہے جا رہا ہے جلوس قیامت کے ضلع جلوس سے نکلنے کی ضلع, تو ان کا یہی فتویٰ تھا کہ کیونکہ مجھ پر اب تک یہ ظاہر نہیں ہو سکا کہ یہ ڈھول وغیرہ ان کی حقیقت کیا ہے, یعنی یہ حالات غنا میں ہیں یا نہیں. لیکن اگر اس کا مقصد صرف اتنا ہو کہ امام حسین کی عزاداری کو قائم کیا جائے اور اس کا مقصد نہ وہ لحب یا خوشی منانا نہ ہو جیسا کہ ہمارے نظر سے رائے گئے, تو اس میں کسی قسم کا کوئی اقبال اور کوئی غرض نہیں. یہ مختصر ہے تفصیل اس کی پہلے حدیث. اب اس کے بعد آپ نے ناظرین یہ ارشاد فرمایا, ان کے بعد سے لے کر آج تک جتنے مستحقین آتے رہے سب اسی انہیں جوابات پر اپنی اپنی رائے پیش کرتے رہے, چنانچہ ان میں سے کچھ آرا کا خدا ہوا. آقا عبدالحادی شیرازی جن کا بھی انتقال ہو گیا ہے مگر نجف کے علماء اعظم میں سے تھے, انہوں نے فرمایا کہ دو مطالب جو اس واقعے میں لکھتے ہوئے ہیں آقا نائنی کے وہ صحیح ہیں. اس کے بعد آقا محسن حسن سبا سبائی ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے نجف کے عظیم مراجع میں سے تھے, ان کا بھی یہی جواب کہ وہ مطالب جو ہمارے بزرگ استاد آقا نائنی نے فرمائے ہیں وہ بالکل واضح ہیں اور بالکل صحیح ہیں, بلکہ یہ اتنی واضح باتیں ہیں کہ ان کے لیے تو کسی قسم کے مسئلے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ان باتوں کا جائز ہونا اتنا واضح کہ اس میں تو کسی قسم کے مسئلے کی ضرورت نہیں. البتہ میں یہ خارج کرتا ہوں بلکہ لازم ہے کہ مومنین یہ کوشش کریں کہ اذائے امام میں وہ امور نہ ہونے پائیں جس سے امام کے مخالفین کو اعتراض کرنے کا موقع مل جائے, اور یہ بھی لازم کہ وہ جتنا ہو سکے ان شعائر مقدس کو ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں اور جتنا ہو سکے اپنے ذریعے میں اور ماتم میں اضافہ کریں. اس کے بعد آقا عبدالقاسم گوئی جن کی تقریر میں اکثریت نے طالبان ایمان کی, ان کا جواب کہ جو کچھ ہمارے استاد نے بکرے والوں کے سوالات کے جواب میں ارشاد فرمایا تو وہ صحیح ہے اور ان پر عمل کرنا بالکل جائز ہے. میں خدا سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ تمام مومنین ان شعائر کی تعظیم کا اور حرام سے دور رہنے کا جذبہ نہایت فرمائے. اس کے بعد آقا سید محمود شاہودی ان کا بھی انتقال ہو گیا مگر یہ بھی بزرگ ترین اساتذہ نظر میں تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد آقا نائمی کا جو نزشتہ ہے ان سوالات کے جوابات میں جو قبضے والوں نے پوچھے تھے وہ بالکل حق ہے اور ہمارے نزدیک تحقیق خدا ہے, اور ہم خدا سے یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو مذہب امامیہ کے ان شعائر کے قائم کرنے کا جذبہ عطا کرے. اور میں امید کرتا ہوں نوجوانان شیعہ اور ان کے طبقہ فعال سے ایکٹیو لوگ ہیں کہ خدا انہیں یہ توفیق دے کہ وہ ان شعائر ان حرام کاموں سے دور رہیں کہ جو حرام کام ان شعائر کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور ختم کر سکتے ہیں, اور میں خدا حضور کے بخشا سے توفیق طلب کرتا ہوں. بس شیخ محمد حسن مظفر جن کی کتاب سے میں حقائق کی مسلو کر رہا ہوں آج تک, ان سے فتویٰ مانگا گیا کہ ان کا جواب بھی یہی تھا کہ جو کچھ آیت اللہ ناظرین نے فرمایا ہے وہ بالکل صحیح اور کسی قسم کا اشکال بھی اس کے اندر موجود نہیں. اس کے بعد آقا جمال الدین عبد الفائزانی کا جواب کہ جو کچھ ہمارے شیخ اور استاد آیت اللہ ناظرین نے فرمایا ہے وہ بالکل صحیح ہے اور میری رائے کے مطابق. اصل اصول شیعہ کی مشہور ترین کتاب ہے اس کے مالک شیخ محمد حسین اعلی کاجب القضا کا جواب کہ جو کچھ حضرت آیت اللہ ناظرین نے ارشاد فرمایا وہ بالکل صحیح ہے اور اس پر عمل کرنا جائز. اسی جلد کے اندر میں نے بیان کیا کہ آج کل تازہ ترین فتویٰ آیت اللہ خمینی کا آیا ہوا ہے, اور اس فتوے کو میں پڑھ چکا ہوں لیکن یہ تقریر آنے کے بعد سے مکمل ہو جائے کہ یہ دوبارہ دوہرا دیتا ہوں. پوچھا گیا تھا آیت اللہ سے کہ آپ کا نظریہ فما مارنے شبیہ نکالنے اور مسائل پڑھنے اور عزاداری کے بارے میں کیا ہے, ان کا جواب یہ تھا کہ جس انداز سے آج کل فما ماری جاتی ہے ہماری جائے اور شبیہ نکالنے اگر کوئی حرام کام نہ ہو اور کوئی ایسا کام نہ ہو جو مذہب کی بدنامی کا سبب بنے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں, اگر یہ سب سے بہتر مسائل کا بیان کرنا اور سید مظلومان کی اداکاری جو ہے افضل ترین اور بات میں سے ہے، اللہ کی انتہائی قریب کر دینے والے کاموں میں سے ہیں۔ میں نے جیسا کہ گزشتہ تقریر میں عرض کیا تھا کہ یہ شفیع کا سلسلہ مرد اور عورتوں کو لا کر پورا کربلا کا واقعہ دکھایا جائے، یہ سلسلہ اگر پاکستان میں شروع کیا جائے تو حرام ہو۔ وہ وہی شرط جو آیت اللہ خمینی نے لگائی کہ اگر اس سے مذہب کی توہین ہوتی ہو تو جائز نہیں، اور کیونکہ مسلمان یہاں تو توہین ہوگی اس لیے یہاں پہ حرام ہو۔ لیکن ایران اور عراق سے جہاں یہ آواز صدیوں سے چلا آ رہا اور نہ دیکھنے والوں کو اس پر تعجب ہوتا نہ غیروں کو اس پر اعتراض ہوتا، وہاں اس کے اندر جیسے تو ان پر کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد آقائے عبداللہ شیراز جو آج کے بزرگ مراجے میں سے ایک ہیں، ان سے ایک سوال کیا گیا اور وہ سوال آقائے نائمی کے سوال کے حد تک آئے کہ اس کا جواب ان سے سوال یہ کیا گیا کہاں ہے وہ کہیں ان کی یاد بنانا اور ان کو زندہ کرنا، مثلاً سینا گنی، سنجیو کا ماتم، پما کا ماتم، ڈول بجانا اور آگ میں داخل ہونا، جیسا کہ افریقہ اور ایشیا کے بہت سارے ممالک میں رائج ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسرے جو اداکاری کے طریقے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اب اس کے بعد آقائے عبداللہ شیرازی جو مشہد مقدس کے بزرگ ترین مراجے میں سے ہیں وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام شاعر جن کا اس سوال میں تذکرہ ہے ان میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں، فقط مرد کے لیے عورت کے مخصوص لباس کو پہننا میری نگاہ میں اشکال رکھتا ہے۔ شبی نکال کے وقت مرد کے لیے عورت کے لباس کو پہننا میری نگاہ میں اشکال رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی افعال آپ نے پوچھے ہیں، حتیٰ یہ کہ تمام غنی جو ہے وہ بھی جائز ہے، بس اگر ان افعال کے کرنے سے یہ یقین نہ ہو کہ انسان مر جائے گا تو نہ صرف یہ بھی جائز ہے بلکہ اس میں رکھان یعنی ہندہ کرنا بہتر ہے، اور سزاوار بہتر یہ بھی کہ جن کاموں کو کرنے والے اداکاری کرنے والے اس کے اندر کوئی حرام کام یا ایسا کام نہ کریں جو اداکاری کے مناسب ہے۔ تو ہمارے اندر انسانی یہ سارے کام جو ہیں وہ بہتر ہے ان کا کرنا، رجحان رکھتے ہیں ان تمام کاموں کا کرنا جس میں آپ کا ماتم بھی آ گیا۔ اس کے بعد مسائل تو بہت سارے ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ اہم اہم مراجے کے فتوے آپ کے سامنے پیش کروں۔ آقائے شیخ محمد رضا شخصی جو اہل خبرہ میں سے ایک ہیں اور ان اہل خبرہ میں سے ہیں جنہوں نے آقائے شیخ کی عالمیت کی گواہی دی، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کی روشنی کہ ومن جو عزم شعائر اللہ فإن لها من تقوى القلوب، جو اللہ کے شعائر کا احترام کرتا تو یہ اس کے دل کے تقوے کی نشانی، ان سے ظاہر ہوتا کہ امام حسین کے عزاداری کو قائم کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے، اور وہ تمام کے تمام اسباب ان کا مقصد امام پر رونا ہو اور رولانا ہو اور رونے کو قائم کرنا ہو، وہ تمام کے تمام افعال جو ہیں ان کو ہم وہی شعائر کہیں گے جن کا احترام قرآن میں بتایا گیا ہے۔ اور یہ اتنے زیادہ واضح ہے یہ مسئلہ کہ ہمیں اس کے لیے دلیلیں قائم کرنے کی ضرورت بھی نہیں، اور وہ تمام کے تمام دلیلیں وہ روایتیں جن میں رونے اور رلانے کا ثواب بیان کیا گیا ساری روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ آزاداری اہتمام جو ہے اس کا ثواب کتنا ہے، اور اس کے مقابلے میں صرف ایک غریب روایت ایسی آتی جس سے لوگ اداکاری کی ان چیزوں کو خراب کر سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں۔ وہ حدیث سے لال زرر ایک روایت ہے ہمارے یہاں، لال زرر برا زرر پھر اسلام، اسلام میں اپنے آپ کو نقصان پہنچانا جائے نہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو روایت ہے اس کا راوی اس میں جنتب اور یہ شخص ملحد اور کافر اور بنی امیہ کے خاندان تصویر پر پروردہ اور یہ عبداللہ ابن زیاد کا طرفدار ہے، ان لوگوں نے کہا کہ جو لوگوں کو امام حسین کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کر رہے ہیں، اور یہ سمرہ ان لوگوں میں سے ہے ان چھ آدمیوں میں سے ایک جنہوں نے بصرے میں 8000 شیعہ علی کو قتل کیا تھا۔ تو پھر دوسری ایک روایت ہے کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا جائز نہیں. اس ایک روایت کی وجہ سے جو صبرا اتنے سندر جیسے دشمنان اہل بیت کی ہے, ہم ان تمام روایتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جو عادل قاضیوں کے ذریعے ہم تک پہنچی اور جس میں رونے اور رانے کا سوال بتایا گیا. اور اس مسئلے کی تفصیل ہمارے شیخ کے بزرگ آیت اللہ ناظمی نے دسرے والوں کے سوالات کے جواب میں تحریر فرما دی, اور ان کے اکثر شاگردوں اور ان کے زمانے کے اکثر مستحدین نے ان مسائل کی حمایت کی ہے. چنانچہ اس کے بعد اس سلسلے میں کسی قسم کے اسکائل کی گنجائش نہیں رہی. اب اس کے بعد ایک سوال اور آتا ہے جو ہمارے پاس مراجع سے کیا گیا. اب ذرا کچھ دو تین ایسے قصہ آ رہے ہیں جس میں علماء نے استدلالی جواب دیے ہیں, یعنی دلیلوں کے ساتھ ثابت کیا کہ عزاداری کے یہ تمام مراسم کی دلیل کیا اور ہم ان کو کیوں انجام دیتے, کیونکہ وہ عام آدمیوں کی دلچسپی بھی چیز ہو سکتی, اس لیے ان کو ذرا تفصیل سے بیان کر رہا ہوں. اب آیت اللہ یہودی سے ایک سوال اور کیا گیا, ان سے پوچھا گیا, یہ سوال خالصتا پاکستان کے ماحول کا ہے اور کسی پاکستانی مرد مومن نے آیت اللہ سے یہ سوال دیا. تو سوال یہ ہے آیت اللہ کہ آپ کا کیا نظریہ اداکاری کے بارے میں جو پاکستان کے شیعوں میں رائج ہے, جس میں وہ لوگ زنجیر مارتے ہیں, ہما مارتے ہیں, کالا لباس پہنتے ہیں اور آگ میں داخل ہوتے ہیں, اور جس قسم کے تمام اداکاری کا طریقہ ہمارے یہاں بہت زیادہ رائج اور شائع ہے, آپ کا نظریہ کیا ہے؟ جواب دیجیے کہ اگر کوئی شخص زنجیر زنی ہما اور ہما زنی مکمل آشنائی رکھتا ہو, یعنی ان کے مارنے کے طریقے سے آگاہ ہو اس طرح سے کہ اس کو یقین ہو جائے کہ میں ہلاک نہیں ہوں گا اور میرے جسم کی طاقتیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہو جائیں گی, مثلا اس طرح سے زنجیر مارنا کہ بہرا ہو جائے, اندھا ہو جائے, ایسا نہیں ہوگا, نہ ہلاک ہوگا نہ میرے جسم کی کوئی طاقت ختم ہوگی, اور ان کے علاوہ وہ کوئی اور حرام کام بھی نہ کر رہا ہو. تو اس صورت میں زنجیر مارنے میں اور افواہ مارنے میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ جائز. اور کالا لباس کا یہاں تک مسئلہ ہے کہ یہ حرام نہیں. آخری درجہ جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ سیاہ لباس پہننا مکروہ, تو مکروہ کام جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے, حرام نہیں. اور جہاں تک آپ کے ماتم کا تعلق ہے, جب تک کہ اس میں کوئی اور حرام کام شامل نہ ہو جائے کسی قسم کا کوئی عرض نہیں. اس کے بعد ایک سوال آیت اللہ ہے موجودہ پیر اللہ قاضی سے کیا گیا, نجف کے انتہائی بزرگ علماء میں سے تھے, پہلے خدا میں سے تھے اور یہ انہیں علماء میں سے تھے جنہوں نے آیت اللہ کوئی کی عالمیت کی توفیق دی. کفایت الرسول پر ان کی ایک بے نظیر شرح تین جلدوں میں تمام صاحبان علم سے خراج تحسین حاصل کر چکی. وہ فرماتے ہیں کسی شخص کے جواب میں کہ 1684 ہجری آپ کا لکھا ہوا خط مجھ کو ملا اور آپ نے عزاداری کے بارے میں جو سوال پوچھا کہ جس میں سینا زنی, کما زنی, ڈھول بجانا, زنجیر کا ماتم کرنا اور افریقہ اور ایشیا کے اکثر ملکوں میں آپ کے ماتم کرنے کے بارے میں آپ نے دریافت کیا اور اس نے تفصیلی جواب مانگا. سنا دیکھ اب میں آپ کو تفصیلی جواب دیتا ہوں. یہ آیت اللہ کوئی کے معاصرین میں سے اور ان کے ساتھیوں میں سے ہیں, بڑا تفصیلی انہوں نے جواب دیا ہے. یہ جواب جو کہ توجہ کے قابل ہے اس لیے میں اس کو تفصیل سے پڑھ رہا ہوں. اگر یہ بات جگہ سے ہٹ کر دلیل سے چلی گئی لیکن شاید یہ چیزیں بعض اوقات مخالفین حضرت کے سلسلے میں آپ کے کام آ جائے. وہ بتاتے ہیں کہ چہرے اور سینے پر ہاتھ مار کر ماتم کرنا, بلکہ امام کی مصیبت میں گریبان جا کرنا, یہ امام صادق علیہ السلام و سلام کی اس روایت کی وجہ سے جتنے وقائد شیعہ کے باپ کی تصدیق خالد ابن سدیر نے اپنے بھائی حسان ابن سدیر سے بیان کیا کہ جس کے اندر حدیث کے آخر میں امام نے یہ فرمایا کہ زنان فاطمی یعنی سیدانیوں نے کربلا کے واقعے میں اپنے غریبات کو چاک کیا تھا اور اپنے چہروں پر حسین کی عزاداری میں خراشیں ڈالی تھیں, اپنے چہرے پر خراش ڈالی تھی امام حسین کی عزاداری, اور پھر سچے امام نے فرمایا کہ یہ مصیبت ہے ہی ایسی مصیبت کہ اس میں غریبانوں کو چاک ہونا چاہیے. پھر فرماتے ہیں آیت اللہ مسودہ کی رباری سچے امام کی اس روایت کی مزید تائید ہوگی خود جملے جو زیارت ناحیہ مقدسہ میں موجود, وہ زیارت جو امام زمانہ سے مرضی ہے جس میں انہوں نے فرمایا, زیارت کے بیچ میں یہ ارشاد فرمایا
کہ جب اہل بیت کی عورتوں نے عاشور کے دن آپ کے گھوڑے کو اس حال میں دیکھا تو وہ پردے کے نیچے سے باہر آئیں، اپنے بالوں کو انہوں نے پھٹکایا اور اپنے چہروں پر تماشے مارے۔ وہ خود زیارت ناحیہ کے اندر امام زمانہ کا یہ جملہ بتا رہا کہ اس طرح بال بکھرا کر اور چہروں پر تماشے مار مار کر سیلانیوں نے عاشور کے دن امام کا ماتم کیا۔ پھر صاحب جواہر الکلام شیخ محمد حسن نجفی، جن کے بارے میں کئی دفعہ ان تقاریر میں بیان کر چکا ہوں کہ کتنی عظیم ترین کتاب ہے، انہوں نے اپنی اس کتاب میں لکھا کہ فاطمیات کا یہ عمل یعنی سیلانیوں کا یہ عمل حد سے زماتوں تک پہنچا ہوا، یعنی اتنی ساری روایتیں آئیں، اتنی ساری روایتیں کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، یہ ایک دو روایتیں نہیں حد سے زماتوں تک، اور ان سے گریبان سچار کرنا اور سینا مارنا جو وہ اس کا جائز ہونا، بلکہ ان چیزوں کا سیلانیوں کی سنت بننا ہمارے لیے بالکل واضح طور سے سمجھ میں آ رہا۔ پھر وہ یہ فرماتے ہیں کہ اب ہم اپنی اس بات کو مزید دو دلیلوں سے واضح کر سکیں۔ پہلی بات تو یہ کہ غریبان کو چار کرنا اور سینے کو مارنا، یہ عزاداری کی یہ قسمیں، عزاداری میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں، اور اگر میت پر رونا اور غریبان کا کرنا حرام ہے یا اس مکروہ عام میت پر، لیکن امام کے دوگواری جو اس عام حکم سے بالکل الگ ہے۔ عام حکم تو یہ کہ تمہارا کوئی مرنے والا مر جائے نہ غریبان کیا کر سکتے ہو، نہ سماجے مان سکتے ہو، نہ بال اجڑ سکتے ہو، نہ خراج ڈال سکتے ہو، اگر ایسا کیا تو اس پر کفارہ بھی باقی ہے، لیکن امام کی سوگواری جو وہ اس سے امام کی عزاداری جو وہ بالکل اس سے علیحدہ۔ چنانچہ وسائل شیعہ ایک باب نمبر 184 معاویہ کتنے باب ہیں جو چھٹے امام کے روایت محل کی اور روایت روایت حسنا اس کے اندر امام حسین کے مدد پر، امام حسین کی شہادت پر گریہ کرنے کے مستحبات میں امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ہر قسم کا رونا اور ہر قسم کی زاری مکروہ ہے، مگر وہ گریہ اتاری جو امام حسین پر کی جائے وہ مکروہ نہیں ہے، وہ اس سے خارج ہے۔ دوسری دلیل یہ کہ سینہ مارنا اور اس قسم کی چیزیں یہ صدیوں سے شیعوں کے طریقے میں داخل ہیں، اور اس زمانے میں بڑے بڑے فقہائے شیعہ گزرے اور کبھی بھی یہ سننے میں نہیں آیا، ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی عالم نے اس چیز کا انکار کیا ہو، اور اگر کوئی ایسا عالم ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ میرے سننے میں آیا، نہ میں نے کہیں پڑھا، نہ کہیں ایسا ہوا، اور اگر کبھی کسی ایک عالم نے کسی طور پہ یہ کہا بھی ہو کہ یہ اس اجتماع کی وجہ سے ہے جو اس سے حاصل ہو گیا، یا اگر کسی اور نے اس پر اعتراض کیا تو یہ اس کے عقیدے میں کجروی اور عقیدے کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ بہرحال اس قسم کے لوگ اگر ہوں گے تو اتنے کم ہوں گے کہ کبھی سننے میں نہیں آئے، اور کم ہونا خود ایک دلیل ہے نہ ہونے کے برابر۔ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں خلاصہ یہ کہ ہر دور اور ہر زمانے میں عزاداری امام رائج رہی، اور اس کا رجحان اور اس کا مستحب ہونا اتنا واضح کہ اس پر وہی آدمی بحث کر سکتا جس کی عقل ظاہر ہو چکی ہو، یا جس کے دین میں کوئی نفس اور خرابی ہو، یا جس کے نصب کے اندر کوئی اشکال ہو، اور خدا حقیقت کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اب فرما رہے ہیں کہ اب تک جو کچھ بیان کیا جس سے یہ بھی ظاہر ہو رہا کہ زنجیر مارنا اور امام حسین کی شہادت سے رونا، گرگرانا اور گریا کرنا، یہ جو ہے ان امور میں سے کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں، بلکہ اس کا رجحان بالکل ظاہر ہے۔ البتہ قما مارنے کا جہاں تک حکم تو اس کے بارے میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ قما مارنا اور زنجیر کا ماتم کرنا، اس کے لیے ہمارے پاس ثبوت جناب زینب کا عمل، جناب زینب جنہوں نے اپنی پیشانی محمل کی لکڑی پر اس طرح سے مارا تھا کہ خون ان کے تمام چہرے پر جاری ہو گیا تھا، تو علی کی بیٹی زینب کا یہ عمل خود اس بات کے جواب کی دلیل، ہاں جب تک کہ کوئی ضرر یا نقصان کا امکان نہ ہو۔ اور اس کے مقابلے میں جو کچھ ہم نے ابھی بتایا جناب زینب کا عمل، کوئی اس کے مخالف دلیل ہم کو نہیں ملتی جس میں ہمیں اس کام سے روکا گیا۔
پر ملا تب بھی یہ بالکل جائز ہے بلکہ بہتر ایسا کرنا بہتر ہے. اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ آخر میں جہاں تک شریر نکالنے کا مسئلہ ہے مردوں کو اور عورتوں کو بنا کر لانا, اگر یہ سبب مسائل اہل بیت کو یاد دلانے کا سبب بنے اور اس سے رونے میں اضافہ ہو تو اس کا بھی ثواب اور اجر خدا کے پاس موجود, اور خدا ان لوگوں پر رحمت نازل کرے جو اس قسم کے اعمال انجام دیتے ہیں. اس کے بعد ڈھول بجانے کا مسئلہ بنے تو اس کے اندر بھی جائز ہونے میں کوئی نقصان نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے زمانے میں یہ چیزیں اداکاری امام نے اس طریقے سے نہیں کہ یہ کہا جائے کہ کوئی آدمی لب و لاب یا خوشی منا رہا, کیونکہ ایسا نہیں ہے, لب و لاب لوگ اس کو نہیں کہتے ہیں, اس لیے یہ بالکل جائز ہے اور حرام نہیں ہو سکتا. اور جہاں تک آگ میں داخل ہونے کا مسئلہ ہے اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں, اور یہ کام بالکل ہوگا ہوگا اس لیے ہے کہ اس کے حرام ہونے پر دلیل نہیں ہے, اور اس کے حرام ہونے پر دلیل نہ ہو تو کام ہمیشہ جائز ہوا کرتا. اس کے بعد ایک میرے پاس ریلیز ہے تقریباً 150 مراجل جس کے اندر انہوں نے تمام چیزوں کو جائز ہونا قرار دیا, لیکن میرے اپنے خیال میں اتنی کافی گفتگو ہو گئی موجودہ زمانے کے تمام مراجل کے فتوے کی اور یا فضیر کے سلسلے میں گفتگو کرنا بہتری حاصل ہو. اگر یہ آقائے صادق روحانی کا جواب اتنی کافی بچا جو ان کے ذریعے ہیں جو ان کے بغیر دنیا سے معروف اساتذہ لیتے ہیں اور کچھ کہیں گے اس سب میں ہیں کہ جن کی عالمیت اس سب کے بعد ثابت ہو, اور اسی طریقے سے آیت اللہ صحیح کا کے ممتاز سلیم شاگرد ان دونوں کا تفصیلی جواب ہے کافی بچا, لیکن جو کچھ ابھی تک آپ نے سنا یہی ساری دلیلیں جنہوں نے بیان کی ہیں, سنا کہ مزید اس کی وضاحت کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. ان تمام فتنوں کی روشنی یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکتا کہ علماء شیعہ کے اندر اداکاری کے جتنے بھی مروجہ طریقے ان میں کسی قسم کا کوئی اشتہار اور کوئی اجتماع نہیں, اور تمام مستحدین کے نزدیک جلوس نکالنا, جلوس میں شرکت کرنا, ہاتھ کا ماتم کرنا, زنجیر کا ماتم کرنا, کما کا ماتم کرنا, ہاتھ میں داخل ہونا, ہاتھ کے ماتم کے وقت ڈانس بجانا, ڈول بجانا, اور جلوس کی آمد سے یہ فضل وغیرہ بجانا, یہ تمام کی تمام چیزیں جائز. اسی طریقے سے تشبیہات اور تفصیلات کا نکالنا بھی بالکل جائز ہے, اور کسی عالم نے اس پر کوئی انکار نہیں کیا, نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ ان کا رجحان ثابت ہے, اور کیونکہ یہ تمام چیز رونے میں مدد دیتی ہے اس لیے ان حدیثوں میں شامل ہے جس میں رونے اور رونانے کا ثواب بیان کیا گیا. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص ان چیزوں پر کوئی اشکال کرتا تو یہ اس کا اپنا ذاتی نظریہ ہوگا جس کا پھر ایشیا سے کوئی تعلق نہیں, اور اتنی گفتگو کے خیال میں فی الحال کافی ہے. اگر آئندہ سال مزید کچھ اشکالات پیدا ہوئے تو مزید ابھی جوابات موجود ہیں جو میں بیان کروں. ایک مرتبہ ضرور بھیجیے محمد والے. اب آئیے ہماری تقریر کا وہ دوسرا حصہ جس کے بارے میں پہلا ارادہ یہی تھا کہ یہ ذمہ ہے ایام اذا میں مکمل, یہ بدقسمتی ہے کہ ایام اذا میں تو ابھی ان چیزوں کا آغاز بھی نہیں ہوا, آج آخری ذمہ ہے اور اب سے یہ ضرور شروع ہو رہی, لیکن ان شاء اللہ بہت جلدی دو تین ہفتوں کے اندر اندر یہ مسئلہ مکمل ہو جائے گا. میں نے گزشتہ تقریر میں جو صحیح سفر کو ہوئی یہاں تک بیان کیا کہ وہ تمام نقشہ بنا لیا گیا, تمام منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچا لیا گیا, جزید کی بیعت لوگوں سے لے لی گئی, شام بصرہ اور کوفے کا علاقہ جس نے دیار اس کے بعد دیار شبرا جس نے جندب اور خود حاکم شام کی مہم کے نتیجے میں ان تمام علاقوں میں جزید کی بیعت طلب کی جا چکی, فقط حجاز کا علاقہ بچ رہا تھا. حجاز کے علاقے میں دو ہی مشہور شہر تھے مکہ اور مدینہ. مکہ بھی اس وقت شہرت رکھتا تھا لیکن جو کہ مرکز مدینہ تھا ان تمام لوگوں کا جو پیغمبر اسلام کا زمانہ دیتے ہوئے, اس لیے حاکم شام بنفس نفیس مدینے میں آیا اور اس الزام کو دھونے کے لیے جزید کے بارے میں تمام مسلمانوں کے درمیان رائے اور شائع تھا کہ یہ شراب خور ہے, ایسے عشرت کا دل دادا ہے, رب تو موسیقی کا متوالا ہے. جدید کو لے کر اس کا بھاپ اپنے ساتھ آیا اور خاص طور پر تاثیر کرتے ہوئے آیا کہ جو کہ تمہیں مدینے اصحاب رسول کے سامنے حاضر ہونا, مسجد نبوی میں حاضری دینا اور تمہارا ایک ایک لمحہ لوگوں کی نگاہوں میں جانچا جائے گا, اس لیے وہاں جا کے اختیار سے کام لینا. لیکن تاریخ نے بتایا
کہ مدینے آنے کے بعد بھی یزید اپنی شراب نوشی کو ترک نہ کر سکا، چنانچہ اس کے باپ نے مسئلہ کر اسے گھر سے نکالا ہی نہیں اور خود تمام کر کوشش اور جدوجہد کی کہ کسی انداز سے یزید کی بیعت مدینے والوں سے لی جائے۔ اس زمانے میں مدینے کے اندر جتنے بھی قابل ذکر اشخاص تھے ان سب نے متفقہ طور پر اس بات سے انکار کیا اور ان آدمیوں کے نام اگر لے لیے جائیں تو یقین ہو جاتا کہ یزید کی بیعت سے انکار خالی کسی ایک کرتے یا کسی ایک گروہ کی بات نہیں بلکہ تمام مسلمان متفق تھے، کیونکہ امام حسین کے بارے میں تو خیر بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے علاوہ خلیفہ اول کے صاحبزادے عبد الرحمن زندہ تھے، انہوں نے بیعت سے انکار کیا۔ خلیفہ دوم کے صاحبزادے عبداللہ زندہ تھے، انہوں نے بیعت سے انکار کیا۔ جناب زبیر کے صاحبزادے عبداللہ ابن زبیر زندہ تھے، زبیر جن کا رشتہ خاندان اہل بیت سے بھی ہے، پیغمبر اسلام کی خوبی جناب صفیہ کے بیٹے ہیں زبیر، پیغمبر کے امیر المومنین کے خوبی دار تھا اور ساتھ ساتھ خلیفہ اول حضرت ابو بکر کے داماد ہیں، جناب عائشہ کی بڑی بہن جناب اسماء کے شوہر۔ تو زبیر کے صاحبزادے عبداللہ ابن زبیر تھے، انہوں نے بھی اس بیعت سے انکار کیا۔ تو اب جتنے بھی قابل ذکر ہستیاں تھیں مدینے کا ان کا تعلق کسی بھی مطلب فکر سے سب نے انکار کیا، آپ نے شام کو مایوس پلٹ جانا پڑا، یہاں تک کہ 22 رجب 67 ہجری کو آپ نے شام کا انتقال ہو گیا۔ یزید اس وقت خوارزم کے مقام پر ایسے عزت میں مشہور تھا، باپ نے اگر کافی کوشش کی کہ یزید کسی طرح اس کے آخری وقت میں اس کے سرحانے پہنچ جائے تاکہ اسے جو جو سیاسی ہدایتیں دینا ہے یزید کو وہ دے دی جائے اور کوئی ایسا مسئلہ بعد میں کھڑا نہ ہو جائے کہ وہ حکومت جسے لاکھوں آدمیوں کے خون سے اور لاکھوں آدمیوں پر ظلم و ستم کے بعد قائم کیا گیا وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اور جیسا کہ خالدان لکھتے جہاز میں شام یقیناً آخری وقت میں یزید کو یہی مشورہ دینے والا ہے کہ خبردار حسین سے کوئی تعارف نہ کرنا، حسین پر ہاتھ نہ ڈالنا، ان کو چھوڑ دینا، اس لیے کہ اگر تم حسین کی مخالفت کو موڑ لیا تو اس کے بعد تمہارے لیے عظمت پریشانی ہو جائے گی۔ مگر یزید کی بدقسمتی کہیے کہ وہ عیش و عشرت کی وجہ سے بات میں قریب نہ پہنچ سکا اور نہ تجربہ کاری کی بنا پر اس نے ایک ایسا قدم اٹھا لیا جس کی بنا پر ان سب کی مالوں کی محنت ضائع ہو گئی اور اہل بیت کی اہمیت کوئی کرنا تھی، لیکن اس کے لیے غلط موجود ہے کہ اتنا کرنا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد یزید فوراً دورہ دورہ جھنک پایا، خلافت کے سب کو سنبھالا اور سب سے خلافت سنبھالتے پہلا کام یہ کیا کہ ولید ابن عتبہ جو حاکم مدینہ کا خط لکھتا ہے کہ جلد از جلد عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی سے میری بیعت لے۔ اس عرصے میں عبد الرحمان ابن ابی بکر کا انتقال ہو چکا تھا جو کافی شخصیت سے انکار بیعت کرنے والے، یہ تینوں ہستیاں باقی رہی۔ ان تین دن عبداللہ ابن عمر جن کے بارے میں عام شہرت یہی یہ بہت کمزور سے آدمی اور نہ حاضر کا مقابلہ کر سکتے نہ حاضر کی بیعت کر سکتے، ان سے بھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا۔ دو ہی ہستیاں تھیں، ایک حسین ابن علی اور ایک عبداللہ ابن زبیر، جن سے یزید کو بھی خطرہ تھا اور حاضر مدینہ کو۔ میں نے گزشتہ تقریر میں عرض کیا کہ جب حاضر شام نے اپنے بیٹے یزید کی بیعت کا مسئلہ پیش کیا تو اوروں کے علاوہ خود خاندان بنو امیہ کے بھی کچھ لوگوں کو اختلاف ہو گیا، خاص طور پر وہ لوگ جو بزرگی نے یزید سے قدر جہاں پائے پر بلند تھے، جن میں مروان ابن حضم کا نام سب سے نمایاں۔ وہ آیا تھا دمشق میں حاضر شام سے، اس نے جھگڑا کیا کہ ہماری موجودگی میں تم نے یزید جیسے ناتجربہ کار کو کیسے بڑی عہد بنایا، اور حاضر شام نے تسلی اور دلاسا دیا کہ آخری دن پر فرقی میں یزید کام کرے اور اس کے بعد جو حکومت آپ کی ہے۔ لیکن حاضر شام کو معلوم ہو گیا کہ یہ آدمی اگر بھی میرے خاندان کا ہے مگر خطرناک ہے اور اس کے دل میں خود یہ خلافت کی آرزو، چنانچہ اس کے فوراً بعد کچھ عرصہ گزر کر بڑی بہانہ بازی کے بعد اس نے مروان ابن حضم جو اس زمانے میں مدینے کا گورنر تھا اس گورنری کے عہدے سے معزول کر دیا، اور اس کے بعد اپنے سجا جات بھائی ولید کو، ولید ابو سفیان کا پوتا ہے، ابو سفیان کے بیٹے خطبہ کا بیٹا ولید اور معاویہ بھی ابو سفیان کا پوتا، اپنے سجا جات بھائی ولید کو مدینے کا گورنر بنایا۔ جب یہ قلعہ مروان کو ملی تو مروان کی ناراضگی اور بڑھ گئی کہ کہاں تو خلافت کی بات کی اور کہاں روی صحیح گورنری بھی ہاتھ سے چلی، چنانچہ اس نے ولید سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا۔ لیکن جب یہ سب حاکم شام کا پت ولید کے پاس پہنچا یہ 36 رجب کا دن ختم ہوا تھا، 27 کی شک شروع ہوئی، تو اب بڑی بڑا پریشان ہوا. اگر جس کا تعلق خاندان بنو امیہ سے تھا، یہ پورا خاندان وہ ہے جسے قتل و غارت گری میں کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی وہ فطری طور پر قتل و غارت گری سے گھبراتا تھا، اور امام حسین کے بارے میں بارہ کی رسمت اس کے دل میں تھی، چنانچہ وہ ڈرتا تھا کہ میں کس انداز سے یہ بڑا کام کروں. اس نے فوراً اپنے خاندان کے بزرگ مروان کی اپنے حکم کو بلایا، جس سے تعلقات اگر یہ ختم ہو چکے تھے لیکن اب مسئلہ بڑا مشکل تھا. فوراً بلایا گیا اور یہ خط رکھا گیا. مروان جتنے حکم نے کہا کہ ان 3 آدمیوں میں سے عبداللہ ابن عمر کو چھوڑ، ان سے تو بات سے بھی نمٹ لیا جائے گا، حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر سے فوراً بیعت کا مطالبہ کرو. چنانچہ ولید حاکم مدینہ نے فوراً اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ جا کر ان دونوں کو بلا کے لاؤ. وہ آدمی پہلے امام کے گھر پہ گیا، پتا چلا کہ امام اس وقت مسجد نبوی میں، مسجد نبوی میں پہنچا تو امام بھی وہاں تھے اور اتفاق سے عبداللہ ابن زبیر بھی امام کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے. دونوں سے ملاقات ہو گئی. حاکم کا پیغام دیا کہ حاکم نے آپ کو بلایا. امام نے کہا تم چلو، ہم تھوڑی دیر کے اندر آتے. جب آتے واپس پہنچا، واپس جا کے مریض کو بتایا کہ حسین نے یہ پیغام دیا. مروان نے کہا کہ تم ساتھ لے کر کیوں نہیں آئے؟ اب دیکھو موقع دے گیا ہے، حسین کتنے سے چلے جائیں. مریض بہرحال جانتا تھا خاندان اہل بیت کی عظمت کو. کہا مروان تم نے غلط کہا، اگر حسین نے وعدہ کر دیا ہے تو وہ ضرور یہاں پہ آئیں گے. ادھر عبداللہ ابن زبیر نے حیران ہو کر امام حسین سے کہا کہ فرزند رسول، اس وقت حاکم مدینے نے ہمیں کیوں بلایا؟ کیونکہ مریض بلکہ مدینے کے کسی حاکم نے رات کے وقت کسی دربار نہیں لگایا تھا. تمام جن کام ہوتا تھا رات جو اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے، یہ پہلا موقع تھا کہ رات کے وقت حاکم نے کسی کو بلایا. تو ایک مرتبہ سوال کیا کہ فرزند رسول، پتا نہیں حاکم نے ہمیں کیوں بلایا؟ امام نے کہا کہ میں نے کل رات کو احساس دیکھا کہ دمشق کا محل اور آگے میں شام معاویہ کا منبر جو ہے وہ الٹا ہوا اور آگ میں گر کر جلنے لگا، جس سے مجھے یقین کہ آگے میں شام کا انتقال ہو گیا ہے. یزید یقینی طور پر سب سے خلافت پر بیٹھا اور اس نے ہم سے بیعت دینے کے بارے میں حاکم کو لکھا ہوگا، اس لیے بلایا گیا ہے. عبداللہ ابن زبیر نے سنا، چپکے سے مسجد سے نکل کر اپنے گھر میں پہنچے، گھر میں جا کر بیٹھے. اور ادھر امام اپنے گھر میں آئے اور اس کے بعد خاندان بن ہاشم کے تمام نوجوانوں کو لے کے چلے. 19, 30 یا 50 مختلف روایتیں کہ کتنے آدمی امام کے ساتھ تھے. 30 کی روایت زیادہ مشہور ہے، اتنا یہی روایت صحیح ہوگی. ان سب کو لے کے کام آتے ہیں حاکم مدینہ کے پاس، اور حاکم مدینہ سے جو کچھ گفتگو یا مسائل میں سنا کر کے واقعات سب کے تب سنتے امام کا جانا. حاکم مدینہ نے امام کے سامنے معاویہ کے انتقال کی خبر رکھ رکھی. امام نے صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اس کے بعد کہا کہ اس نے اس کے بیٹے یزید نے بیعت طلب کی ہے اور کہا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں. امام نے ایک مرتبہ جواب دے دیا کہ یزید کی بیعت تو میں کر ہی نہیں سکتا. پہلی وجہ تو یہ کہ جو معاہدہ حاکم شام میں اور میرے حال میں ہوا، اس میں یہ طے آیا تھا کہ حاکم کے انتقال کے بعد خلافت میرے بھائی حسن کو واپس مل جائے گی، اور اگر حسن سنتا نہ ہو تو یہ خلافت مجھے ملے تو میں یزید کی بیعت کیسے کروں. اور دوسری بات، یزید شرابی ہے، فاسق و فاجر ہے، کُلم کھلا گناہ کرنے والا، میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا ہوں. مروان ابن حسن نے امام سے بیعت کی. وہ مشہور واقعات ہیں، میں خود بات کی تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں، مجھے صرف واقعات بیان کرنا میرا مقصود. مروان نے بیعت کی، امام نے اتنا کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ کل مجمع عام کے اندر سارے مدینے والوں کو جمع کرو، وہاں ہم اور تم مل کر دیکھ لیں گے کہ کیا فیصلہ کرنا. بلی راضی ہو گیا. اس کی توقع کے خلاف معاملہ بہت آسانی سے نمٹ گیا. امام چلنے لگے. مروان نے ایک مرتبہ ولید کو روکا اور کہا کہ دیکھو، اگر حسین اب نکل گئے تو پھر کبھی ہاتھ نہیں آ سکتے، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر دو. یہ سنتے ہی امام کو جلالا گیا. اور یہی امام نے کہا کہ یبنا سرما، تو میرے قتل کی بات کرتا. امام کی آواز کا بلند ہونا تھا، دروازہ کھلتا اور سارے جوانہ نے بنی ہاشم ایک مرتبہ مکان میں داخل ہو گئے. اس مقام پر بعض لوگ ایک روایت پڑھا کرتے ہیں کہ امام نے غصے کی حالت میں وہ کرسی اٹھا کر، جو لوہے کی کرسی جس پر امام تشریف فرما، وہ کرسی اٹھا کر امام نے مروان کی جانب کھینچی. لیکن جیسا کہ روایت کے انداز سے آپ کو بھی پتہ چل گیا ہو، اور محققین کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ بالکل غلط چیز ہے اور ایسی کوئی روایت کتابوں میں موجود نہیں ہے، یہ بنائی ہوئی اور گڑی ہوئی روایت ہے. بہرحال اس کے بعد مرتبہ مہمان کو خاموش کیا، بڑی سے کہا کہ اب مجھے آپ نے جو فیصلہ ہونا ہے وہ ہوگا، یہ کہہ کر امام واپس آ گیا۔ اس رات کو امام اپنے گھر نہیں ہے بلکہ تمام رات روضہ رسول سے بیٹھ کے امام کے بات کرتے تھے۔ امام حسین سے بات چیت کے بعد اب ولید نے 50 آدمیوں کا ایک طبقہ عبداللہ ابن زبیر کے گھر کی جانے بھیجا۔ عبداللہ ابن زبیر گھر میں جا کر پوشیدہ ہو گئے۔ یہ طبقہ پہنچا، دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، عبداللہ باہر نہ نکلے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ باہر آ جاؤ ورنہ ہم دروازہ توڑ دیں۔ عبداللہ نے اپنے بھائی جعفر کو بھیجا، جعفر باہر آ اور آ کر کہا کیونکہ تم فوج لے کے آئے اس لیے میرا بھائی ڈر گیا، تم واپس چلو، میں تمہارے ساتھ چل کر خود حاکم سے بات کرتا ہوں اور اپنے بھائی کو بعد میں لے کے آتا ہوں۔ ولید کے پاس گئے، جا کے کہا کیونکہ فوج آئی تھی اس لیے میرا بھائی خوفزدہ ہو گیا، تھوڑا انتظار کرو، میں خود صبح کے وقت اپنے بھائی کو لے کر تمہارے پاس پہنچوں۔ ولید مان گیا اور ادھر جعفر گھر واپس آئے۔ عبداللہ اور جعفر دونوں بھائی دونوں نے آپس میں طے کیا اور راتوں رات چپکے یہ مدینے سے باہر نکل گئے۔ ولید کو اطلاع ملی، فوراً 80 آدمیوں کا ایک دفتہ ان کے کانپوں میں بھیجا، مگر ان کو ہاتھ نہیں آنا تھا، یہ تیزی کے ساتھ پہنچ گئے۔ اب دوسری جانب تمام رات امام نے روضہ رسول سے گزاری۔ اگلا دن آیا، تمام دن امام گھر کے اندر تشریف فرما ہوئے، البتہ نماز کے لیے مسجد جاتے تو آتے جاتے میں مروان اتنے حسن سے ملاقات ہو۔ مروان نے امام کو دیکھا تو آپ فرزند رسول، میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، آپ یزید کی بیعت سے انکار نہ کریں ورنہ آپ کو بڑی محنت اور پریشانی ہوگی۔ اسی وقت امام نے وہ تاریخی خطبہ دیا تھا جس کا ایک جملہ یہ انا للہ وانا الیہ راجعون علی الاسلام السلام، کہ اب اسلام کو الوداعی سلام کرنے کا وقت آ گیا، جب یزید جیسا شخص اسلام کا دعوے دار اور اسلام کے تخت پر سب سے خلافت کا جانشین بن گیا۔ اور پھر امام نے اپنے جد کی حدیث سنائی کہ میرے جد کا فرمان کہ جب تم معاویہ کو میرے منبر پر دیکھو تو اس کے پیٹ میں چھرا سونپ دینا، لیکن یہ مسلمان انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسے دیکھا بلکہ اس کی خلافت کو قبول بھی کیا اور اسے حاکم بھی مانا۔ اب ان پر جو کچھ بھی نہ ہو جائے وہ کم۔ یہ کہہ کہ امام گھر میں آ گئے، تمام دن امام گھر کے اندر رہے۔ 28 رجب کی شب شروع، 27 کا دن ختم ہوا، 28 کی شب شروع۔ ایک مرتبہ ولید کا آدمی پھر امام کے پاس آیا، دوبارہ حاکم مدینہ نے امام کو بنایا۔ امام نے یہی جواب دیا کہ اے آصف مجھ اور تم نے کہہ پایا تھا کہ الگ اعلان مجھے آپ کے اندر جو بات کرنا ہے سر، تو کل کے دن سب لوگوں کو اکٹھا کر وہاں پر میری اور تیری بات ہو جائے۔ ولید پوری کوشش یہی کر رہا کہ کسی طرح امام سے اس کا مقابلہ نہ ہونے پائے۔ چنانچہ روایتوں میں یہ بھی کہ 27 کے شخص جب ولید کے گھر سے امام واپس آئے اور سیدھے مسجد رسول سے تشریف لے گئے تو آدھی رات کو ولید نے غلام کو بھیجا تھا امام کے گھر کی جانے، اور وہ گھر سے اطلاع لے کر آیا تھا کہ امام گھر میں نہیں، تو ولید سوچ کر خوش ہو گیا کہ اچھا ہوا حسین مدینہ چھوڑ کے چلے گئے اور میں حسین پر سختی کرنے سے بچ گیا۔ تو ولید کی اپنی خواہش یہی کہ کسی طرح امام مدینے سے چلے جائیں تاکہ اس سلسلے میں مجھ پر کوئی ذمہ داری نہ آنے پائے۔ چنانچہ 27 کا پورا دن اس نے گزار دیا اور مدینے میں لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ مسئلہ پیش نہیں کیا کہ اگر لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور امام حسین بھی آ گیا اور حسین نے بیعت نہیں تو کوئی بیعت نہیں کرے گا اور میں پھر پھنس جاؤں گا کہ کیا تم سختی کرو یا نہ کرو۔ چنانچہ اس نے وہ پورا دن گزارا۔ 28 کی شب شروع ہوئی، پھر امام کے پاس آدمی کو بھیجا، امام نے پھر یہی کہا تم مجمع عام میں اس بات کا اعلان کرو، وہیں پہ فیصلہ ہوگا۔ لیکن اب امام نے بھی دیکھا کہ ولید بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ بات مجمع میں اس وقت کی جائے جب میں مدینے میں نہ ہوں، اور خود امام کی امامت کے مسائلوں سے جانتے تھے کہ مدینہ چھوڑ دینا ہی بہتر۔ سنا آج رات کی امام روضہ رسول پہ گئے اور تقریباً آدھی رات تک امام وہیں سے عبادت کرتے رہے اور مناجات پڑھتے رہے۔ رات کو قابل پیغمبر اسلام آئے، معصومین آئے، وہ سارے واقعات ہیں، لیکن کیونکہ ان کا براہ راست کربلا سے کوئی تعلق نہیں اس لیے میں ان کو نظر انداز کر رہا ہوں کہ اب امام گھر آئے اور چلنے کی تیاری شروع کی جانے لگی۔ امام کا قافلہ تیار ہوا اور اسی رات کو صبح کے قریب امام مدینے کو چھوڑ کے مکے کی جانے کا روانہ ہو۔ امام کا قافلہ جس وقت چلا وہ تمام کے تمام بنی حاکم کے مرد و زن اس قافلے میں شامل تھے، سوائے 3 آدمیوں ان میں سلمہ مدینے میں رہ گئی تھی، امیر المومنین کی بہن ام حال ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا اس وقت وہ زندہ تھی یا نہیں، لیکن جو کہ اکثر مورخی نے لکھا ہے کہ وہ زندہ تھی، جس لیے ان کو بھی مدینے میں چھوڑا اور محمد حنفیہ اپنے بھائی کو بھی امام حسین کے مدینے میں چھوڑا۔ اب یہاں پر اگر یہ سوال پیدا ہوتا کہ محمد حنفیہ کو امام مدینے چھوڑ کر کیوں گئے، اور تاریخ کے پھر الگ حقائق ہیں کہ محمد حنفیہ وہ حافظ اس منزل پر تھے کہ جہاں آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور محبت حنفیہ اب لڑنے کے قابل اس لیے بھی نہیں رہے کہ ان کے ہاتھوں میں راجہ آ گیا تھا. اپنے زمانے کے شجاع ترین آدمی اور ایک مرتبہ ایک مقابلے لوہے کی ایک ڈھال بھی اس کو اپنے ہاتھوں سے اس طرح سے چیرا تھا جس طرح کاغذ کو پھاڑا جاتا, تو اس ڈھال کو چیر تو دیا لیکن اس کے بعد ہاتھوں میں ایسا راجہ پیدا ہوا کہ تلوار اٹھانے کے قابل نہ رہے. اور پھر امام کو اپنا وصیت نامہ تحریر کر کے اس کے حوالے کرنا تھا. اور ایک چوتھی وجہ جو ناصر الملت آل اللہ مقامہ نے اپنے فوائد میں بیان کی وہ یہ تھی کہ کیونکہ امام جنگ کرنے نہیں جا رہے تھے, کسی علاقے پر قبضہ کرنے نہیں جا رہے تھے, بلکہ جا ہی رہے تھے فقط شہادت کے, اور اس کے ثبوت میں وہ سارے خطبات جو مدینے سے نکلتے وقت لے کر کربلا کے میدان تک میں امام نے دی, تو امام کیونکہ جاہر کیے رہے تھے تاکہ شہادت حاصل کر کے اسلام کو وہ فائدہ پہنچانا جو جنگ کرنے سے اور مدد کرنے سے نہیں مل سکتا, اس لیے امام نے اپنی فوج کی تمام طاقت کو منتقل کر دی. طاقت کو لے کر نہیں چلے, یہ طاقت کو لے کے جائیں گے اور یہ لوگ جو ہیں کہ معصوم تو نہیں, یہ اگر جوش میں آ کر کسی معنوں میں لڑنے لگے اور اپنے اوپر وہ ضبط نہ کر سکے تو ایسا نہ ہو کہ کربلا کا واقعہ پلٹا جائے اور بجائے حسین کی شہادت جدید کی فوج کو شکست اٹھانا پڑے اور وہ عظیم مقصد حاصل نہ ہو سکے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف ہمارے ایک عالم کا نقطۂ نظر ہے, ناصر الملت آل اللہ مقامہ کا, چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ اسی لیے حسین کے لشکر میں تین شجاع ترین آدمی سے عرب کے مانے ہوئے آدمی محمد حنفیہ تھے, ان کو مدینے میں چھوڑا, جناب عباس سے ان پر پابندی لگائی جنگ کرنے کی, مسلم اتنے عقیل تھے انہیں تن تنہا دوسرے کے اندر بھیج دیا گیا, اپنی طاقت کو منتشر کیا تاکہ طاقت ایک جگہ نہ رہے اور ایسا نہ ہو کہ کربلا کا نتیجہ الٹا نکلے جس سے حسین کو فائدہ ہو سکتا تھا مگر اسلام کو اس وقت نقصان پہنچا تھا. دوبارہ ایک وجہ علماء یہ دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد جب حسین کا قافلہ چلنے لگا تو حسین نے ہجری کو چھوڑا, آخری سب کو لیتے تھے. یہاں پر ایک بڑا متنازعہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے جو خیر ہمارے کراچی میں تو نہیں ہے مگر پنجاب میں جب میں ایک دو دفعہ گیا تو اندازہ لگا کہ وہاں یہ مسئلہ تو عقائد کی حد تک پہنچا دیا گیا. جناب فاطمہ صغرا کا مسئلہ, ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کہ مدینے میں فاطمہ صغرا جن کا نام اکثر روایتوں میں لیا جاتا, یہ مدینے میں تھی یا امام کے ساتھ کربلا میں تھی, اور فاطمہ صغرا کس لڑکی کا نام ہے امام حسین, یہ ایک بڑا عظیم شان مسئلہ ہے اور علماء نے ہمیشہ اس مسئلے پر بحث کی. صحیح اور مختلف روایتوں سے یقیناً یہی ثابت کہ فاطمہ صغرا مدینہ میں پسند نہیں تھی, نہ حسین ان کو مدینہ میں چھوڑ کے گئے, نہ آٹھ سمبل کو قافلے کی واپسی کے وقت فاطمہ صغرا نے انتظار کیا. تو ساری جو روایتیں پڑھی جاتی کہ حسین مدینہ میں چھوڑ کر گئے یا فاطمہ صغرا کا قافل لے کر آیا یا عاشور کے دن فاطمہ صغرا نے خواب دیکھا یا آٹھ سمبل کو فاطمہ صغرا نے سجدہ کر کے مار دیا. یقیناً یہ روایتیں کتابوں میں ہیں اور بہت کثرت کے ساتھ ہیں, لیکن علماء آلات کی تحقیق یہی یہ واقعات پر اثر کرے, اس لیے کہ امام حسین کی اولاد کی تعداد صحیح روایتوں کی بنا پر چھ, چار لڑکے اور دو لڑکیاں. چار لڑکوں میں چوکے امام جناب علی اکبر, جناب علی اکبر جناب عبداللہ, چار لڑکے اور دو لڑکیاں, دونوں کا نام فاطمہ تھا, ایک فاطمہ صغرا کہلاتی ہے اور ایک سکینہ کہلاتی ہے. یہ صرف چھ اولادیں امام حسین کی صحیح روایت کی بنا پر جسے شیخ کے مفید آل اللہ مقامہ نے اپنی کتاب میں درج کیا, صرف چھ امام حسین کی اولادیں, ان چھ میں سے عبداللہ کا انتقال تو مدینہ ہی میں ہو گیا, کربلا کے واقعے سے پہلے امام کے چوتھے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہو چکا. بعض علماء کہتے ہیں کہ سات تھی امام کی اولادیں تو لڑکیوں میں تیسری لڑکی کا اضافہ کرتے, لیکن ان کا نام بھی فاطمہ صغرا نہیں بلکہ ان کا نام حسینہ بتایا جاتا, تو حسین نے اپنی دو بیٹیوں کا نام اپنی ماں پر اور ایک بیٹی کا نام اپنی بہن کے نام پہ رکھا تھا. دوبارہ اس سے زیادہ روایت میں ہمیں کچھ نہیں ملتا. جناب فاطمہ صغرا نام کی الگ سے کوئی لڑکی نہیں بلکہ یہ انہیں دو لڑکیوں میں سے کسی ایک لڑکی کا نام فاطمہ صغرا یا جناب سکینہ کا نام فاطمہ صغرا ہے, اور یا سکینہ کی بڑی بہن فاطمہ صغرا جو انہیں کا نام فاطمہ صغرا بھی ہے, انہیں کا نام فاطمہ صغرا بھی ہے. فاطمہ صغرا صغرا کے معنی عربی میں بڑی, صغرا کے معنی چھوٹ. فاطمہ صغرا ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جناب سکینہ سے بڑی, دونوں بہنوں کا نام فاطمہ ان کو فاطمہ صغرا کہا جاتا ہے. فاطمہ صغرا اس اعتبار سے کہا جاتا کہ وہ جناب سیدہ سے چھوٹی, جناب سیدہ یعنی اپنی جانی جو جانی سے چھوٹی تھی, اس لیے ان کا نام ہے فاطمہ صغرا. تو علماء آدم یہی لکھتے جناب امام حسین کی فاطمہ صغرا نام کی جو لڑکی تھی وہ کربلا کے میدان میں تھی, اور وہ بھی
کوئی خالد بلکہ نہیں، یہ سکینہ ہی کا نام فاطمہ کبرا ہے، اور یہ سکینہ کی بڑی بہن فاطمہ کبرا کا نام فاطمہ کبرا بھی. اور مدینہ میں جو ان کو چھوڑنے کی روایت، وہ روایت بالکل غلط. صرف ایک روایت ملتی ہے علامہ مجلسی جسے انہوں نے بہار میں تحریر دیا، صرف ایک روایت ہے علماء عالم میں، ناظرین میں سے نہیں علماء عالم میں، صرف ایک روایت ہے کہ کربلا میں، کربلا میں آشور کے دن جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو ایک کوا کربلا سے مدینہ پہنچا تھا، اور شہر کی دیوار پر بیٹھ کر جناب فاطمہ کبرا کو امام حسین کی شہادت کی گرا دی. یہ روایت بہار اور اخبار میں علامہ مجلسی نے بیان کی، لیکن جیسا کہ جناب ناصر الجلد آلندہ کو مقابلہ نے جواب دیا کہ صرف ایک روایت کی بنا پر ہم ان سبھی روایتوں کو نہیں چھوڑ سکتے جن میں جناب فاطمہ کبرا کا کربلا میں ہونا شامل ہے. اور پھر خود ناصر الجلد نے کہ علامہ مجلسی نے اپنی دوسری کتاب جلا اور فلور میں واضح انداز میں تحریر کیا کہ یہ حدیث اس حدیث حدیث کا نام ہے حدیث غراب، غراب عربی میں کپڑے سے کہتے ہیں کپڑے والی حدیث. خود علامہ مجلسی نے اپنی دوسری کتاب میں لکھا کہ یہ حدیث جو ہے یہ حدیث بڑی عجیب و غریب، اور اس حدیث کی صحت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ علامہ مجلسی کو بھی یہ حدیث کسی راوی سے نہیں ملی. ایک کتاب ہے کتاب المنافق، اس میں یہ حدیث ملی. یہ کتاب المنافق کس آدمی نے لکھی، کب لکھی، کون تھا، شیعہ تھا، سنی تھا، زندہ تھا، مر گیا، اس کے بارے میں علامہ مجلسی کو بھی نہیں پتا. کسی قبیل کچھ کتاب خانے سے کتاب ملی، اس پہ یہ روایت انہوں نے نقل کر دی. تو ناصر الملت خان اللہ مقامہ کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ جناب فاطمہ کبرا کے بارے میں یہ کہنا یا سمجھنا کہ وہ مدینے میں تھی، یہ بالکل غلط ہے. نہ فاطمہ کبرا امام حسین الگ سے کوئی بیٹی تھی، اور نہ ہی ان کا وجود مدینے میں پایا جاتا ہے. اور یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ امام حسین کے بیٹے اور بیٹیوں کی تعداد اچھے طریقے سے یاد رکھیں، کیونکہ جب جناب قاسم کی شادی کا مسئلہ آئے گا اس وقت بھی یہی مسئلہ پیدا ہوگا کہ جناب قاسم کی اگر شادی مان بھی لی جائے تو وہ کون سی بیٹی تھی جن سے شادی ہوئی، جو ہی حسین کی بیٹیاں ہیں دونوں شادی شدہ تھی، یا ایک شادی شدہ تھی اور ایک کا رشتہ طے پا چکا. تو بہرحال امام حسین کے مدینے سے نکلتے وقت پہلی چیز جو ہے وہ جناب فاطمہ کبرا کا چھوڑنا ہے. یہ روایت بالکل غلط، البتہ غلط کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو پڑھا نہیں جا سکتا، غلط ہے لیکن پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ کتابوں میں ہے. میں نے پہلی تفریح میں بیان کیا تو ہو سکتا ہے کہ ناظرین پڑھیں، علماء پڑھیں، ان کے پڑھنے سے یہ نہ چاہیے کہ اگر ہے نہیں تو وہ کیوں پڑھ رہے ہیں، یا اتنے سارے علماء اس کو پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کی بالکل اجازت، اس لیے میں بھی پڑھتا ہوں اور پڑھوں گا. لیکن روایت ہونا اور چیز ہے، صحیح اور غلط ہونا اور چیز، اس کی بلاحت پہلی تفریح نہ کی. دوسرا مسئلہ ایک اور بہت مشہور روایت ہے مدینے سے نکلتے وقت کی، جسے آقائے دربندی نے اسرار الشہادہ میں لکھا، لیکن وہ روایت بھی بالکل غلط ہے، علماء نے ان کے اوپر بھی تنقید کی ہے. وقت پورا ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس مسئلے کو اور اس روایت کو میں آئندہ تفریح میں آپ کے سامنے وضاحت سے بیان کروں گا. تو اب کربلا کے واقعات پر گفتگو شروع ہو چکی ہے، انشاءاللہ چار پانچ صفائی کے اندر اندر کم از کم کربلا کے مسائل جو ہیں مکمل ہو جائیں، ان کو انجام کے بارے میں گفتگو وہ پھر آئندہ سارے کے سلسلہ مناسب موقع پر کی جائے. جو صاحبات جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں، وقت سے گفتگو پورا ہو گیا، کوئی سوال کرنا چاہیں سوال کر سکتے ہیں. شعائر کے معنی آپ سمجھ لیجیے کہ نشانیاں، شعائر اللہ کا مقصد وہ نشانیاں کہ جن کو اللہ کی جانب منسوخ کر دیا جائے، جن کا تعلق خدا کے، خدا کے مظاہر سے ہو، جن کو خدا نے اپنی جانب منسوخ کیا ہو. یعنی شاعر کا لفظی ترجمہ تو بہت مشکل ہے، علماء نے نشانیاں کہا اللہ کی نشانیاں، جیسے قرآن میں ان نہ صفا بل مروا، صفا اور مروا جو ہے اللہ کی نشانیاں، یعنی ان چیزوں کو اللہ نے اپنی جانب منسوخ کیا. یہ ہماری چیز جو اس کا احترام کرے گا ایسا ہے کہ جیسے ہمارا احترام کیا، کعبہ اللہ کی چیز ہے، اللہ نے اس کو اپنی جانب منسوخ کیا. تو ایسی نشانی جسے خدا، رسول یا ایمان کی جانب منسوخ کیا جائے تو ان کی جانب منسوخ ہو جائیں، ان کا نام ہوتا ہے شعائر. شاعر مانے قابل احترام کی سمجھ لیجیے، نشانی سمجھ لیجیے، معصوم سے یا خدا سے منسوخ شدہ چیز سمجھ لیجیے. تو ان تمام چیزوں کا احترام واجب ہے جسے معصومین سے یا خدا سے منسوخ کیا جائے. اس کو منسوخ کر سکتے ہیں، یہ اصلاحی مسئلہ ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر یہ چیز منسوخ ہو گئی ہے اور معاشرے میں اسی طرح مشہور چلی آ رہی تو اب یقیناً ہم بھی اس کو منسوخ مانیں گے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کس نے کیا اس کو یہ حق تھا یا نہیں. ہاں اب ہمیں اور آپ کو یہ حق نہیں آتا، کسی فرد واحد کو یہ حق نہیں کہ کسی چیز کو کہے کہ میں ایمان سے منسوخ کرتا ہوں، اس کی عزت کروں. لیکن جو چیزیں منسوخ ہو چکی ہیں اور ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی حرام اور مکروہ نہیں، مباح یا مستحب چیزیں اور منسوخ چلی آ رہی، یہی پتا نہیں کہ اس کو ایمان نے خود کیا ہے، کسی عالم نے کیا ہے، کسی شہر نے کیا ہے، ان کو تو بہرحال ہم نہیں کرا.